بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 7 اکتوبر 2011، مسجد جامع القرآن، قرآن اکیڈمی لاہور میں امیر تنظیم اسلامی محترم جناب حافظ عاقب سعید صاحب نے خطاب جمعہ میں ممتاز قادری کیس کا غیر اسلامی فیصلہ کے موضوع پر خطاب فرمایا. سماعت فرمائیے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى، خصوصا على أفضله وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين. وقال تبارك وتعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال جل وعلا: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شرور نفسي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم رب زدني علما. آمين يا رب العالمين. پچھلے جمعے آپ کو یاد ہوگا، سورہ مائدہ کے 9 رکوع کا مطالعہ ہم نے شروع کیا تھا. وہ مطالعہ ابھی نامکمل ہے، کوشش کروں گا کہ آج اس کو بھی آگے بڑھاؤں. اور اس 9 رکوع کا انتخاب اس حوالے سے تھا کہ پچھلے ہفتے جو اے پی سی ہوئی تھی، آپ کو معلوم ہے امریکی دھمکیوں کے جواب میں، اور صرف دھمکیاں نہیں، اس کی پشت پر امریکہ کا جو پاکستان کے ساتھ سلوک چلا آ رہا ہے، اور جو اس مرتبہ ان کے ساتھ پیکٹ ہوا تھا اور اس کے اندر بڑی توقعات تھیں اور امریکہ کی طرف سے بڑی یقین دہانیاں تھیں کہ ہاں ماضی میں ہم سے غلطی ہوتی رہی، پاکستان سے ہم نے کام لیا، پاکستان نے ہم سے تعاون کیا اور پھر ہم نے پاکستان کو نظر انداز کر دیا، لیکن اس مرتبہ جو ہمارا معاملہ ہے وہ بڑا پختہ ہوگا، دوستی کا، باہمی وفاداری کا، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کا، اور آئندہ وہ اعادہ نہیں ہوگا جو اس سے پہلے کیا گیا تھا. اور وہ جو وائسرائے یہاں بیٹھا ہوا تھا امریکہ کا مشرف، وہ بار بار اس کی یقین دہانی کراتا تھا کہ جو ہونا تھا ماضی کا ٹھیک ہے، ماضی میں بہت دفعہ بے وفائیاں کی امریکہ نے، لیکن اب بڑی پختہ یقین دہانی، اور اب جو کچھ ہو رہا ہے امریکہ کے ہاتھوں پاکستان کو جو جوتے پڑ رہے ہیں، ساری دنیا میں ذلیل و خوار کیا گیا، اور اس میں کوئی تفریق نہیں روا رکھی گئی، عسکری قیادت، سیاسی قیادت، اور نظر بھی آ رہا ہے کہ پاکستان کو اب ذلیل کر کیوں رہا ہے، کہ کیونکہ خود ناکام ہوا ہے. دنیا کی سب سے بڑی طاقت، عالمی طاقت، سول سپریم پاور آن ارتھ، جس کے پاس وہ ہتھیار اور وہ ویپنز ہیں جس کا 100 سال پہلے سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا، اور اس کے باوجود نہتے طالبان کے ہاتھوں شکست ہو رہی ہے، ذلیل و خوار ہو رہا ہے، سارا ملبہ پاکستان پر ڈالا جا رہا ہے، اور جو سو کالڈ قربانیاں ہیں، قربانیاں اس معنی میں ہیں، لیکن قربانی کہنا جو ہے اس لفظ کے ساتھ زیادتی ہے. اپنے شہریوں کو قربان کرنا، مسلمانوں کو قربان کرنا امریکہ کے مفادات کے لیے، امریکہ کی خاطر اسلامی ملک کی ایک اسلامی حکومت، جو صحیح ٹرو اسلامی حکومت پورے عالم میں، پورے کرے ارض کے اوپر واحد اسلامی حکومت جو تھی اس وقت، اس کی پیٹھ پہ چھرا گھونپنا اور اس میں اپنے فوجیوں کو بھی مروانا، اپنے شہریوں کا بھی قتل عام کرنا، اس لفظ کو قربانی جو ہے قربانی تو اچھے معنی میں ہوتا ہے، لیکن وہ اپنے حساب سے کہتے ہیں کہ ہم نے آپ کے لیے اتنی قربانیاں دی، ہمارے اعتبار سے یہ ظلم اور چور اور ستم اور ریاستی دہشت گردی کی انتہا ہے جو کی گئی۔ تو میں کہا کرتا ہوں کہ ہم انڈیا کے خلاف کہتے ہیں کہ کشمیر میں وہ ریاستی دہشت گردی کر رہا ہے، 100 گنا زیادہ ہم نے کی ہے اس سے زیادہ اپنے شہریوں کے ساتھ اور اپنے وفادار شہریوں کے ساتھ۔ یہ سارا وزیرستان کا علاقہ، قبائلی علاقہ، پوری تاریخ گواہ ہے کہ اسلام کے بھی اور پاکستان کے سچے وفادار رہے ہیں، محافظ رہے ہیں۔ صرف امریکہ کے دباؤ پہ سب کچھ کیا گیا۔ یہ سب کچھ کرنے کے باوجود بھی، اس کے چرنوں پر ساری قربانی کے باوجود بھی، وہاں سے دھکے مل رہے ہیں، وہاں سے جوتے پڑ رہے ہیں، تو تھوڑا سا ٹھٹک کے کھڑے ہوئے، چلو اے پی سی بلا لیں۔ میں نے اس وقت عرض کیا تھا اور پھر بات عرض کروں گا، بلکہ اس میں کچھ اضافہ کر رہا ہوں، کہ قائد اعظم نے بھی یہ بات کہی تھی جب اسے پوچھا گیا کہ جو ملک بنانے چلے ہیں اس کا آئین اور دستور کیا ہوگا۔ ان کا جواب تاریخ میں محفوظ ہے، ہمارا آئین 1400 سال پہلے معین ہو چکا ہے، قرآن ہمارا آئین۔ والد محترم رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ اصل مفکر اور صحیح اسلامی سوچ رکھنے والا اور قرآن کا فہم اور قرآن کی عظمت کا نقش جس کے قلب پر تھا اور جس نے قرآن کی ترجمانی کا حق ادا کیا اس دور میں، وہ علامہ اقبال ہے۔ قائد اعظم اس اعتبار سے مفکر نہیں تھے، لیکن اللہ نے انہیں اور بہت صلاحیتیں دی تھیں۔ فکر کی کمی کہاں سے پود ہوئی؟ اقبال سے لیا انہوں نے، اقبال سے یہ فکر، اسلامی فکر اور اسلام کا بھی ہماگیر تصور۔ ہمارا آئین، یہ جو فرمایا انہوں نے کہ ہمارا آئین قرآن ہوگا، مجھے اقبال کے اشعار یاد آ رہے ہیں، اصل میں اقبال کی بات کو کہہ رہے تھے۔ از یک آئینی مسلمان زندہ است، پیکر ملت ز قرآن زندہ است۔ مسلمان ایک ہی آئین کے تحت ہیں سب کے سب۔ وہ کیا ہے؟ پیکر ملت جو قرآن زندہ است، یہ امت مسلمہ کا پیکر جو زندہ ہے یہ قرآن کی وجہ سے ہے، یہ ہے آئین۔ ماں ہما خاک و دل آگاہ اوست، یہ وجود تو ہمارا سارا خاکی ہے اور اس کے اندر جو دل آگاہ ہے، دھڑکتا ہوا دل اور ہر چیز کو جاننے والا، یہ وہ قرآن ہے۔ اس پیکر کے اندر زندگی، اس کے اندر حرکت، اس کے اندر جان، وہ قرآن کی بدولت ہے۔ احتسامش کن کی حبل اللہ اوست، یہاں دیکھیے قرآن، علامہ بھی قرآن کی ترجمانی کر رہے ہیں۔ واعتصموا بحبل اللہ جميعا، اللہ کی رسی کو مل جل کر مضبوطی سے تھامو، اور اللہ کی رسی کون سی ہے؟ وہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرما دی کہ ہوا حبل اللہ المتین، القرآن و ذکر الحکیم، ہوا حبل اللہ المتین۔ احتسامش کن، اس کو تھامو، حبل اللہ بھی یہی ہے، اللہ سے جوڑنے والی اور اللہ کی رحمت کی گارنٹی جس سے ہمیں ملے گی وہ اسی قرآن کی بدولت ملے گی۔ یہ فکر اقبال کا تھا، اسی فکر کو آگے بیان کیا قائد اعظم نے۔ لیکن ہمارا آئین، آج ہماری حکومتیں بشمول سیاسی جماعتیں سب کے سب الا ماشاء اللہ اے پی سی میں بیٹھے ہیں، یہ غور کرنے کو تیار نہیں، کہتے کہ قرآن ہمارا دستور ہے۔ قرآن نے تو جو بات بہت ڈنکے کی چوٹ اور بار بار کہی کہ یہود و نصارہ تمہارے دشمن ہیں، یہ ہمارے اس آئین کا ایک اہم حصہ ہے، یہ ہماری خارجہ پالیسی کی اہم بنیاد ہے، اس کو ہم نے پہلے دن سے نظر انداز کیا، اسے پاؤں تلے روندا۔ کس کس انداز سے قرآن نے اس کے ذکر کیا ہے، مسلمانوں کو آگاہ کیا ہے، وارن کیا ہے۔ سورہ مائدہ کا 7واں رکوع، 8واں رکوع کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الیہود والنصاریٰ اولیاء، اہل ایمان یہود و نصارہ کو اپنا دوست ہرگز نہ بنانا۔ بعضہم اولیاء بعض، یہ ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ ومن یتولہم منکم فانہ منہم، پچھلی مرتبہ بھی میں نے عرض کیا تھا کہ اتنی سی بات نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک اصولی ہدایت دے دی کہ ہدایت پر عمل کرو گے تو زیادہ فائدہ ہے، نہ بھی کیا تو کوئی ایسی بات نہیں. انداز یہ ہے کہ اگر اس ہدایت کو نظر انداز کیا اور ان کے ساتھ دوستی کی پینگیں بڑھائیں، ان کے ساتھ تعاون کیا، انہیں اپنا حمایتی سمجھا، اپنا مددگار سمجھا، فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، تو جو کوئی ایسا کرے گا وہ انہی میں ہے، اللہ کی نگاہ میں اس کا شمار ان میں، یہود و نصارہ ہے، مسیح ہے، مسلمان نہیں. وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، اللہ ایسے ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا. یہ مضمون مرکزی مضمون ہے آٹھویں رکوع کا. نویں رکوع میں بھی یہی تسلسل چل رہا ہے، اور اس حوالے سے قرآن نے یہ بھی کہہ دیا کہ سب سے بڑھ کر تمہارے اصل میں دشمن یہود ہیں، پہچانو. یہ بھی کہہ دیا یہود و نصارہ مسلسل تمہارے خلاف سازشیں کرتے رہیں گے. ان کا مشن ہے اللہ کے دین کو، اشتراک کو گل کرنا. یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نوری ولو کرہ الکافرون. دو جگہ فرمائے، ارشاد فرمائے. یہ بھی فرمایا ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، ہرگز راضی نہیں ہوں گے تم سے یہود و نصارہ، حتی تتبع ملتہم، جب تک کہ تم پورے طور پر انہی کے ملت اور دین کو اختیار نہیں کر لیتے. تم سمجھتے ہو کہ ان کے ساتھ تھوڑے سے روابط رکھیں گے وہ ہم سے راضی ہو جائیں گے، بعض معاملات میں ان کی ہاں میں ہاں ملا لیں گے وہ ہم سے راضی ہو جائیں گے. حقیقتاً وہ دل سے کبھی راضی نہیں ہوں گے، وہ اس کے سوا انہیں کوئی شے ایکسیپٹ نہیں ہے کہ آگے بڑھتے 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 100% ہمارے نیچے لگ جاؤ. اور ہم تقریباً ہم نے وہی کیا، اللہ اور رسول کے احکامات پاؤں تلے روندے ہیں ان کی وجہ سے، کہ ان کا حلیہ بگاڑا ہے. تو لیکن قرآن بار بار کہہ رہا ہے، اتنی وضاحت سے کہہ رہا ہے، آئین ہمارا یہ ہے، 1400 سال پہلے سے طے ہے، اور خارجہ پالیسی طے کرتے ہوئے قرآن اٹھا کر ایک طرف پھینک دیتے. نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب کتاب اللہ وراء ظہورہم، یہود پر تنقید جو قرآن نے کی ہے، بڑے خوش ہوتے ہیں کہ یہود پر بڑی سخت تنقیدیں آئی ہیں، وہی کچھ ہم کر رہے ہیں. اہل کتاب کے ایک طبقے نے اللہ کی کتاب کو اٹھا کے پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا، کس معنی میں پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا، کوئی ریفرنس نہیں، کوئی رہنمائی نہیں، کوئی اس کی کو ویٹیج نہیں. یہی حال ہم سب کا، پوری قوم. تو یہ مضمون تو ابھی آگے چلنا ہے، اور اگر مجھے آج موقع ملا تو آج ہی اس کو انشاءاللہ آگے بڑھائیں گے. اور نہ صرف یہ نویں رکوع میں آیا بلکہ اس کے بعد دسویں رکوع میں بھی تسلسل ہے. نویں رکوع کی آیت جو ہے اس کا صرف میں ترجمہ دوبارہ کر دیتا ہوں. پہلی آیت، کہ اہل ایمان ان لوگوں کو ہرگز اپنا دوست نہ بنانا جو تمہارے دین کو مذاق اور کھیل اور تمسخر کا نشانہ بناتے. وہ کون ہیں یہ کام کرنے والے؟ من الذین اوت الکتاب من قبلکم، بدقسمتی سے تمہارے دین اسلام کا اور اس سے متعلق جو تمہاری سب سے زیادہ قابل احترام ہستیاں ہو سکتی ہیں، خود اللہ، تمہارے رسول، ان سب کا مذاق اڑانے والے، تمسخر کرنے والے کون ہیں؟ من الذین اوت الکتاب من قبلکم، وہ کہ جن کو کتاب دی گئی تھی تم سے پہلے، یعنی یہود و نصارہ، جن کا تذکرہ ایک رکوع پہلے واضح موجود. والکفار، اور عدم کفر، ان کو ہرگز دوست مت بنانا. ایک رکوع پہلے بھی کہہ دیا تھا دوست نہ بنانا، لیکن یہاں ہماری غیرت کو جھنجھوڑا گیا. وہ جو تمہارے دین کو تمسخر اور مذاق کا نشانہ بنائے ان کے ساتھ دوستی رکھتے ہو، تمہاری غیرت اور حمیت کو کیا ہوا؟ پہلے ایک اصولی ہدایت تھی، جان لو یہ تمہارے دشمن ہیں، یہ ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہوئے، ان کو دوست نہ بنانا. اب یہاں غیرت اور حمیت کو جھنجھوڑا گیا. مثال کیا دی تھی؟ وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا، دیکھو جب تم نماز کے لیے بلاتے ہو تو یہ اس کا مذاق اڑاتے ہیں، تمسخر کرتے ہیں، یعنی اذان دیتے ہو. اور اذان دینے میں کیا ہے؟ یہود و نصارہ کو تمسخر اڑانے کے لیے کیا بنیاد ہے؟ اللہ کی توحید کا اعلان ہے، رسالت کا اعلان ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، جس کو زبان سے تو نہیں مان رہے لیکن جانتے اور پہچانتے ایسے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو جانتے اور پہچانتے ہیں. واقعی یہ سچے رسول ہیں اور قرآن ہی حقیقی اس وقت جو ہے اللہ کی کتاب ہے, اللہ کا کلام ہے. اور یہ سب کچھ کرتے ہوئے بھی, جانتے ہوئے بھی یہ اس کا مذاق اڑاتے ہیں. یہ ننگ انسانیت ہے. چنانچہ آگے جو الفاظ آئے تھے اب میں ان کا دوبارہ ترجمہ نہیں کروں گا, صرف اشارہ کر دوں گا. ان کے گھناؤنے جرم تو دیکھو, یہ بدترین خلائق ہیں. اللہ کی نگاہ میں مقام و مرتبہ کے اعتبار سے بدترین یہود و نصارہ. اور تمہارے دین کا مذاق, اس وقت صرف اذان کا مذاق اڑاتے تھے, اب کیا ہو رہا ہے؟ قرآن جلایا جا رہا ہے, اعلی اعلان, اس پر مقدمہ, اس کو سزا, اس کو جلانا. یہی نہیں, قرآن مجید کی توہین کی وہ انتہا, میں کانپ اٹھتا ہوں جب اس کا تصور کرتا ہوں کہ مسلمانوں کے سامنے جو کچھ کیا گیا, ڈگرام ایئر بیس پر ابو غریب کی جیل میں, گوانٹینامو میں مسلمان مجاہدین قید. یہ وہی مسلمان تھے القاعدہ کے, وہ لوگ عرب مجاہدین جو کبھی امریکہ کی آنکھوں کا تارا تھے, رشیا کے خلاف جہاد کر رہے تھے, بہت صحیح کر رہے تھے. ان کا جہاد تو دین کے لیے تھا, وہ آج بھی ہے, وہ پہلے بھی تھا. اب انہی کے سامنے کیا کیا جا رہا ہے؟ قرآن کی اوراق معاذ اللہ, معاذ اللہ, ٹوائلٹس کے اندر. وہ توہین کے زبان پہ لاتے ہوئے زبان لڑکھڑاتے. اس وقت صرف ابھی اذان کی آواز کے اوپر جو ہے نا مذاق اڑایا جاتا تھا, پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں کس انتہا تک گئے یہ بدبخت, خاکے بنائے گئے اور اس کے بعد کمپٹیشن کا اعلان کر دیا گیا, فوج سے فوج خاکے بنانے والا ہی ان کا نمبر ون ہوگا. معاذ اللہ, گھٹیا ذہنیت ہر اعتبار سے, اور اسلام دشمنی جو ان کے اندر ہے اس کا اصل اظہار یہ. اور تم دوست بناتے ہو, توقع رکھتے ہو ان سے خیر کی؟ کوئی ابہام ہوتا تب بھی کوئی بات تھی, جب قرآن بار بار کہہ رہا ہے, کھول کر کہہ رہا ہے, پھر ان کے سب پہ جا کر کھڑے ہو جاتے. اور اب خیال آیا کہ جب اے پی سی بلائی جائے اور نظر ثانی کی جائے امریکہ کے ساتھ تعلقات پر, اور وہ بھی جس انداز سے ہوئی معلوم ہے. اور اگلے دن وہ بات سامنے آ گئی, میں نے عرض کیا تھا کہ قراردادوں پر واقعی عمل ہو تو قراردادوں کے اندر پوٹینشیلی ساری بات موجود ہے, اگرچہ نہ امریکہ کا لفظ زبان پر لائے ہیں وہ لوگ, نہ مولن کو جو ہے اس کو انہوں نے جو ہے جس اعزاز کا مستحق تھا ان القابات سے نوازا. بڑے احتیاط سے وہ قراردادیں مرتب کی گئی, لیکن پوٹینشلی ان کے اندر ساری بات تھی. ملک کی سالمیت کا ہر قیمت پر تحفظ کیا جائے گا, دفاع کیا جائے گا. اگلے ہی دن وہ ڈرون مار کر انہوں نے کہہ دیا, یہ لو تمہاری ملک کی سالمیت, ہماری جوتی کی نوک کیوں. اب یا تو اگر اس کو اپنا ملک نہیں مان رہے تو ٹھیک ہے, بلکہ جو عمل بتا رہا ہے, جب اس کے اوپر احتجاج ہی نہیں کیا جا رہا تو یہ ہمارے ملک کا حصہ ہی نہیں ہے, بات ہی ختم ہو گئی. یہ اس سے دستبرداری کا اعلان ہے. میں نے عرض کیا تھا کہ اگر تو قراردادوں پر واقعی عمل ہوگا تب بھی اس کے اندر کوئی خیر ہے, لیکن جو تاریخ بتا رہی ہے افسوسناک, جو ٹریک ریکارڈ ہے وہ بڑا خراب ہے. اس کے حوالے سے اندیشہ ہی اندیشے ہیں کہ یہ صرف کاغذات کے اندر ہی رہ جائے گا, اس کی کوئی حقیقت نہیں. اور وہی ہو رہا. اب اسی سے آپ, اب میں مضمون ادھر لا رہا ہوں, امریکہ نے ایک وار کیا اور اسی عرصے کے اندر, اسی دوران فوری طور پر عدالتی فیصلہ آ گیا ممتاز قادری کے بارے میں. اور وہ فیصلہ جو آیا اس کے بعد آپ کو معلوم ہے پھر ہنگامے بھی شروع ہوئے, احتجاج بھی ہو رہا ہے. اور سب نے کہا ہے جو بھی, دیکھیے ایک دو طبقات ہیں اس ملک کے اندر, ایک سیکولر طبقات ہیں بڑے واضح, ایک وہ طبقات ہیں جو کہا جاتا ہے عوام الناس کی عظیم اکثریت جو ہے وہ چاہے اسلام پر عمل نہیں کرتی لیکن اس کو معلوم ہے کہ اسلام پوری زندگی کا دین ہے، اور اس کے اندر جو چیزیں علماء بتاتے ہیں علماء کو وہ فالو کرنے والے ہیں. ہاں ابھی ہم بہت سے معاملات میں پیچھے ہیں لیکن کل زندگی کا دین ہے، اور ان کے اندر ایک جذبہ ایمانی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے ایک محبت والہانہ لگاؤ جو ہمارے ایمان کا لازمی جز ہے. لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. تم میں سے کوئی شخص مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ میں، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اپنے بارے میں، میں تمہیں حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، جب تک میں تمہیں اپنے والدین سے، اپنی اولاد سے اور تمام انسانوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں، ایمان نہیں، حقیقی مومن نہیں. یہ وہ پہلو ہے کہ جو الحمدللہ عوام الناس کے اندر بھی جذبہ موجزن ہے. یہ الگ مسئلہ ہے کہ ہمارے دینی قائدین نے اس جذبے کو کیا رنگ دیا، کس انداز سے کرتے ہیں، اس کو صحیح گائیڈ کیا گیا عوام الناس کو یا نہیں، کہ اس جذبے کے اصل تقاضے کیا ہیں، یہ ایک الگ داستان. لیکن یہ شمع جو ہے وہ روشن ہے. اسے اقبال نے بھی کہا تھا کہ ان کی ساری جو بھی سازشیں ہیں کہ روح محمد کسی طرح ان کے بدن سے روح نکال دی جائے مسلمان کی جسم سے، تب ان دجال قوتوں کے لیے سارے راہ ہموار ہو جائیں گے. لیکن روح محمد کا یہ حصہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک محبت، عشق کی حد تک لگاؤ، ایک والہانہ تعلق، یہ ہر شخص سمجھتا ہے. ہاں اس کے اندر ایک بالکل مخالف سطح میں کھڑے نظر آئیں گے جنہیں جو صرف اصولی باتیں اپنے حساب سے کرتے ہیں، اپنے آپ کو سمجھتے ہیں سیکولر، کھلے سیکولر لوگ، انہیں کوئی پریشانی نہیں ہوتی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو کچھ سلوک کیا جائے، قرآن کے ساتھ جو سلوک کیا جائے، اظہار رائے کی، اظہار عمل کی آزادی ہونی چاہیے. ایک کچھ درمیان میں بھی کچھ لوگ ہیں، ان بٹوین بھی ہیں، نیم سیکولر اور نیم مذہبی تصورات رکھنے والے، لیکن یہ کہ ایک طبقہ بڑا واضح طور پر آپ کو نظر آتا ہے، یہ ہمارے سیکولر دانش پر خاص طور پر اس کو لیڈ کر رہے ہیں، وہ کل کر آگے جا رہے ہیں. اب تو باقاعدہ نیٹ کے اوپر بھی کوئی ایک ایسی سوسائٹی وجود میں آ چکی ہے جو اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم ملحد ہیں اور ہم متشکک ہیں، ایگنوسٹک ہیں، دین کے معاملے میں ہر چیز پر شک کرتے ہیں مسلمان. یہ وہی سیکولر دانشور ہیں جو انگریزی اخبارات میں بھی لکھتے ہیں، ابھی اکٹھے ہو کر انہوں نے نیٹ کے اوپر اسلام کے خلاف زہر اگڑنا شروع کر دیا، ایک پورا اپنا ایک پیج بنا کر، اور اس کی ان کو پروپیگیٹ کر رہے ہیں اپنے افکار. لیکن ظاہر ہے کہ عام مسلمان ان کو ہرگز قبول نہیں کر سکتے. چنانچہ اس اعتبار سے میں کہہ رہا ہوں، چونکہ اس پر اے پی سی بھی ہوئی، تمام دینی جماعت کے جو الحمدللہ پاکستان میں جتنے بھی مسالک ہیں ان سب کے نمائندے جمع ہوئے، اکثر ٹاپ کی قیادت آئی ہے، ایک ہنگامی طور پر بلائی گئی، مجھے بھی شرکت کا موقع ملا. یہ اصل میں اسی کا تسلسل تھا، تحریک کے تحفظ ناموس رسالت جو کچھ عرصہ قبل چلی تھی، جب 295C وہ بھی کھٹتی تھی ان کو بہت زیادہ سیکولر طبقات کو، کہ توہین رسالت کا مجرم واجب القتل ہے، اس کو چینج کیا جائے، یہ آج کے عوامی دور اور روشن خیالی اور رباداری ان تصورات کے منافی ہے، اور وہ بڑے پیش پیش ہوتے ہیں اس کے خلاف بیان دینے میں. چنانچہ اسی کا ایک منظر وہ بھی سامنے آیا تھا جو پیش پیش تھا ان کے خلاف بیان دینے میں، اور جو اپنی اس حیثیت سے ناجائز فائدہ اٹھا رہا تھا، جس کا تذکرہ یہ ہے، جو ہمارے آئین نے جس کو حق دیا ہوا ہے کہ صدر اور گورنر اس لیول کے لوگ جو ہیں وہ ملکی قانون سے، قانون سے اور عدالت سے ماورا ہوں، اور وہ اس کا پورا فائدہ اٹھا رہا تھا، دھڑلے سے جو ہے ان جذبات کا اظہار، ان خیالات کا اظہار کر رہا تھا جو عوامی امنگوں کے خلاف تھے. عوامی امنگوں کا لفظ اسی حوالے سے استعمال کر رہا ہوں کہ ایک مسلمان، ایک عام مسلمان جس کے دل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے، جو اللہ کے دین کو یہ تو سمجھتا ہے کہ ہاں ہم بہت سی چیزوں میں پیچھے ہیں، لیکن وہ ایک دین کے طور پر مانتا ہے، عقائد پر زیادہ اس کی توجہ ہے. چنانچہ یہی بات میں نے عرض کیا کہ اے پی سی میں کہی گئی کہ جو فیصلہ آیا وہ عوامی امنگوں کے بھی خلاف. اور نمبر دو، یہ صرف ایک شخص کے خلاف فیصلہ نہیں ہے ممتاز قادری، بلکہ پوری ملت اسلامیہ پاکستان کے عوام کے خلاف فیصلہ. یہی نہیں، یہ نظریہ پاکستان کی روح کے خلاف ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ نظریہ پاکستان کی روح کے خلاف ہے. نظریہ پاکستان تو ابھی جیسے میں نے عرض کیا، اقبال اور قائد اعظم ان کی نظر میں کیا تھا، یہ تو آج کا اہم بنیادی موضوع اس اعتبار سے نہیں ہے کہ میں اس کی تفصیل میں قائد اعظم کے بیانات ایک کے بعد دوسرے آپ کو بیسیوں سنا دوں یہاں پر، جو کہ موجود ہیں ریکارڈ پر، ایک ہی بیان کا حوالہ کافی ہے. چنانچہ یہ ہے کہ جو اس وقت کی صورتحال ہے، اور اس وقت بھی آپ کو یاد ہوگا وہ تحریک پہلے چلی تھی، دوران تحریک یہ واقعہ پیش آیا تھا، اس لیے کہ باتیں اس قسم کی گئیں، کہی گئیں، وہ پبلک میں آئیں، وہ اخبارات کی زینت بنی، وہ چینلز کے اوپر لوگوں نے ان کو یہ باتیں کرتے ہوئے سنا. تحفظ ناموس رسالت کے قانون کے بارے میں جو پاکستان میں قانون بنا، اور ظاہر بات ہے کہ پاکستان میں قانون بنا ہے تو علماء اور عوام کے دباؤ کے اوپر ہی بنا تھا یہ، اس لیے کہ توہین رسالت کا مجرم ازرو اسلام قتل کا حقدار، اسے کالا قانون کہنا، اسے ظالمانہ قانون کہنا، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ سب کے سامنے تھیں. چنانچہ جب اس کا قتل ہوا اور ایک شخص نے اس غیرت میں آ کر اور جو جذبہ ایمانی میں آ کر کہ یہ ہے بھی قانون سے بالاتر اور اس کا فائدہ بھی اٹھا رہا ہے اور دھڑلے کے اور پوری ڈٹائی کے ساتھ جو ہے اس قسم کی باتیں کر رہا ہے، تو اسی تحریک کے دوران یہ واقعہ پیش آیا تھا. اور آپ کو یاد ہوگا کہ اس پر بھی سیکولر عناصر ملک کے ہیں کہ جنہوں نے بہت پریشانی اور رنج اور دکھ کا اظہار کیا تھا، اور ایک عام مسلمان کے دل کی کیفیت کیا تھی، مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں. بہر کیف یہ ہے، اس ہفتے چنانچہ جب یہ فیصلہ آیا اور ایک بار نہیں دو بار سزائے موت، چنانچہ اے پی سی بلائی گئی، اور اے پی سی بلانے کے بعد یہ فیصلہ ہوا کہ اس جمعے کو اسی موضوع کے اوپر گفتگو کی جائے. چنانچہ اس وقت بھی کافی سارا مواد جو ہے الحمدللہ وہ تیار ہوا تھا، اور اس کے اوپر گفتگو ہوئی تھی، میں نے بھی گفتگو کی تھی، کیونکہ بہت سے سوالات اٹھائے جاتے ہیں، سیکولر طبقات کی طرف سے بھی اٹھائے جاتے ہیں، ان سب کے جوابات بھی جو ہیں بہت حد تک تسلی بخش جوابات اور تفصیلی جوابات جو ہیں وہ مرتب کیے جا چکے ہیں، کیے گئے ہیں، اس وقت بھی کیے گئے، اور اب ان کو اب آج کل کی اے پی سی میں یہ طے ہوا ہے کہ ان کو زیادہ مرتب شکل میں جو ہے وہ عوام کے سامنے لایا جائے گا انشاءاللہ بہت جلد. چنانچہ یہ بات بھی وہاں پر سامنے آئی، کہ اسلامی قانون کے اندر یہ بات ہے، مفتی ہمارے محمد خان قادری ہیں، بڑے نیک نام آدمی ہیں اور صاحب علم، اس سے پہلے اور علماء کی طرف سے بھی بات آ چکی ہے، انہوں نے خاص طور پر یہ بات زور دے کر کہی، شریعت میں اسلامی قانون کی روح سے اگر کوئی شخص اس انداز سے توہین رسالت کرتا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر چھینٹے اڑاتا ہے کہ سننے والے جو ہیں وہ اپنے جذبہ ایمانی کو باقابو میں نہیں رکھ سکتے اور اس پر اس کو قتل کر دیتے ہیں، تو یہ جو قاتل ہے اس سے قصاص نہیں لیا جائے گا، اور جب ثابت ہو جائے کہ شخص نے توہین رسالت کی تھی، چنانچہ اس کا خون جو ہے وہ اس کو ہدر کیا، ہدر ہے یعنی رائے گا گیا، اس کا کوئی بدلہ نہیں، قاتل بری ہو. اور اس بات کا بھی احساس کیا گیا کہ ان چیزوں کو زیادہ مدلل انداز میں، مرتب انداز میں اب عوام کے سامنے لایا جائے. لیکن میں آپ کو بہت سی حدیث سناؤں گا جس سے اس بات کی توثیق ہوتی ہے اور یہ بہت پہلے شائع ہو چکی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں باقی قانون کی عملداری ہے، اس میں کوئی شک نہیں، ہر معاملے میں ہے، لیکن یہ چیز جو مقام و مرتبہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، خاص طور پر آپ کا مقام، لیکن اس کے ساتھ ساتھ تمام انبیاء کی بھی توہین اور تذلیل اگر کوئی کرتا ہے تو اس کا مستوجب ہے کہ اس کو قتل کیا جائے، ایک تو اسلامی شریعت کی روح سے، اور خاص طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑانے والے کے اوپر اور آپ کی توہین کرنے والے کے اوپر اگر کوئی جذبہ ایمانی کے تحت اس کو قتل کر دے تو اس سے قصاص نہیں لیا جاتا. یہ ہیں وہ چیزیں کہ جو وہاں پر بیان ہوئیں اور کہا گیا کہ اس کو زیادہ وضاحت کے ساتھ جو ہے وہ پیش کیا جائے. چنانچہ میں آپ کو چند احادیث اس حوالے سے سنانا چاہتا ہوں. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من سب نبی قتل ومن سب اصحابہ جلد. اس میں تو قصوری بات آئی ہے کہ جس نے کسی نبی کو گالی دی اسے قتل کیا جائے گا، اور جس نے کسی صحابی کو گالی دی اسے کوڑے مارے جائیں گے. یہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب کی ہے یہ بات. اور ابن قیم نے الصارم المسلول اپنی کتاب میں اس کو شامل کیا. جہاں تک اس کا تعلق ہے کہ کس طریقے سے اس کا معاملہ حضر ہوگا، اس میں کئی واقعات ہیں. ایک شخص نابینا شخص تھا اور اس نے اپنی ڈونڈی کو قتل کیا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کیا کرتی تھی. میں صرف ترجمہ سنا رہا ہوں. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک نابینا شخص تھا، اس کی ایک ڈونڈی تھی جس سے اس کے دو بچے بھی تھے. وہ اکثر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہتی تھی. نابینا اسے ڈانٹتا لیکن وہ نہ مانتی، منع کرتا تو وہ باز نہ آتی. ایک رات اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتے ہوئے جب برا بھلا کہا، یعنی اپنی عادت کے تحت اس ڈونڈی نے، تو وہ شخص کہتا ہے کہ مجھے صبر نہ ہو سکا، میں نے خنجر اٹھایا، اس کے پیٹ میں گھونپ دیا، وہ مر گئی. لوگوں نے اس کا تذکرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا. صبح کو آپ نے تمام لوگوں کو جمع کیا، فرمایا کہ میں اسے خدا کی قسم دیتا ہوں جس پر میرا حق ہے، ہر شخص کو کہ وہ میری اطاعت کرے، جس نے یہ کام کیا وہ اٹھ کھڑا ہو. یہ سن کر وہ نابینا گرتا پڑتا آگے بڑھا اور اس کی کہ اللہ کے رسول، یہ میرا کام ہے، یہ عورت میری لونڈی تھی، مجھ پر بڑی مہربان بھی تھی، اس کے بطن سے میرے دو ہیرے جیسے بچے تھے، لیکن وہ اکثر آپ کو برا بھلا کہتی، میں منع کرتا تو نہ مانتی، جھڑکتا تو بھی نہ سنتی. تو آپ گزشتہ شب اس نے آپ کا تذکرہ اس انداز سے کیا اور آپ کی گستاخی کی، اور میں نے پھر اس پر اس کو قتل کر دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب لوگ گواہ رہے، اس لونڈی کا خون رائے گاں گیا، اس شخص پر کوئی قصاص نہیں ہے. اسی طریقے سے ایک اور صحابی کا واقعہ آتا ہے کہ ان کی بہن، کیونکہ وقت بھی کم ہے اور طویل احادیث جو ہے ان کا متن بھی طویل ہے، اس نے اپنی بہن کو اسی بنیاد پر قتل کیا تھا. اور اس کے بعد جب یہ معاملہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا اور آپ نے اس سے پوچھا، تو نے اپنی بہن کو قتل کیا؟ اس نے کہا ہاں. پوچھا کیوں قتل کیا؟ وہ آپ اس نے کہا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہتی تھی اور مجھے اس سے بہت تکلیف ہوتی تھی جب وہ آپ کی شان میں گستاخی کرتی تھی. تو آپ نے اس عورت کا خون رائے گاں قرار دیا، کوئی بدلہ نہیں ہے اس کا. اسی طریقے سے فتح مکہ کے دن آپ کو معلوم ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور سب کو معاف کیا، ایک عام معافی کا اعلان کیا، بلکہ ان سے پوچھا تھا کہ تمہیں مجھ سے کس رویے کی توقع ہے. تو اس وقت مشرکین مکہ نے یہی جواب دیا تھا کہ آپ کریم ابن کریم ہیں، بہت صاحب عزت، بہت شریف النفس، تو لہذا آپ سے ہم خیر ہی کی توقع رکھتے ہیں. تو آپ نے ارشاد فرمایا تھا، اذهبوا وانتم الطلقاء، کہ آج میں تم سے وہی بات کہتا ہوں جو میرے بھائی یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہی تھی کہ لا تصریب علیکم الیوم اذهبوا وانتم الطلقاء، جاؤ تم آزاد ہو، سب کو معاف کر دیا، لیکن ان افراد کے نام لے کر کہا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں توہین کرتے تھے کہ کعبہ کے پردوں کے اندر بھی چھپ جائیں تو ان کو قتل کرو، اور ایک ایسے شخص کو جو واقعی وہاں پر کعبہ کے پردے میں چھپا ہوا تھا اسے قتل کیا گیا. یہ معاملہ بڑا اور ہی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی، کس کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں جو رحمت للعالمین ہے. اور اس حوالے سے یہ جو کچھ کیا گیا، چنانچہ جو بات میں کہنا چاہ رہا تھا کہ اے پی سی کے اندر بھی یہ بات کہی گئی کہ یہ جو اس کی ٹائمنگ ہے یہ بھی بتا رہی ہے کہ یہ اپنے مغربی آقاؤں کو خوش کرنے کے لیے اس وقت یہ فیصلہ عدالت سے سنایا گیا. وہاں اے پی سی میں ایک ایسے وکیل بھی موجود تھے جو اس تمام مقدمے کی سماعت میں بھی رہے اور وہ پیروی بھی کرتے رہے. یہ وکیلوں کا ایک بورڈ بنا تھا، پینل بنا تھا، اور وہ سب انہوں نے ایک نمائندے کے طور پر آ کے ساری رپورٹ دی، اور انہوں نے بتایا کہ کس کس طریقے سے قدم قدم پر جو پاکستان کے اپنے لا اور قانون ہیں مقدمات کی سماعت کے حوالے سے، ان کو بھی نظر انداز کیا گیا، وائلیٹ کیا. ایک طے شدہ فیصلہ تھا، اور وہی یہ بھی کہہ رہے تھے کہ جب یہاں پر انگریز تھا، انگریز کی عدالتیں تھیں، انگریز کا قانون تھا، اسلام کا ذکر بھی نہیں تھا، اسلام تو مقید ہو کر رہ گیا تھا مسجد کی حد تک، اور مسلمانوں کی عظیم اکثریت نے بھی اسے وہ قبول کر لیا تھا ذہناً، لیکن کچھ تھے جو اس کے خلاف کر لڑ کھڑے بھی ہوئے تھے. بہرحال اس وقت غازی علم الدین کو جو غازی اور شہید دونوں تھے، غازی علم الدین شہید، ان کو جب سزا دی گئی تھی تو وہ بھی ایک مرتبہ سزائے موت تھی جو انگریز کی عدالت سے ملی تھی. اور آج پاکستان کی عدالت سے سزا دی جا رہی ہے تو دو مرتبہ سزائے موت ہے. اور پھر سب سے بڑی بات، جج صاحب کیا فرما رہے ہیں، اسلام کی روح سے تو تم نے جو کیا وہ ٹھیک کیا، ملک کی قوانین کی روح سے میں تمہیں یہ سزا سنا رہا ہوں. یہ ہے جو بہت قابل لحاظ بات ہے. یہ جو منافقت ہمارے ہاں چل رہی ہے، آپ کو یاد آیا ہوگا والد محترم رحمہ اللہ بار بار فرماتے تھے کہ ہمارا ملک کا دستور منافقت کا پلندہ، ایک طرف اس میں اسلام ہے بھی اور دوسری طرف خلاف اسلام شقیں بھی برابری کی بنیاد پر اسی دستور کا حصہ ہیں. چنانچہ جب وہ اے پی سی کو جو کنوین کر رہے تھے، اور وہ کنوینر ہیں صاحبزادہ ابو خیر صاحب، انہوں نے ان کی بے قراری دیکھنے والی تھی واقعتاً، وہ جذبہ ایمانی، کہ جب یہ سزا سنائی گئی تو انہوں نے فوراً رابطہ کیا ہے اس تحریک کے تمام جو بھی قائدین تھے سب کو منظم کر کے، اور بہت شارٹ نوٹس کے اوپر جس طریقے سے وہ رابطے کر رہے تھے، بار بار مجھے بھی فون آ رہے ہیں، ہر ایک کو کر رہے ہیں، تو یہ ان کی بے قراری بھی واقعی دیکھنی تھی، اور یہ جذبہ ایمانی کا ایک مظہر تھی. تو انہوں نے اپنی ابتدائی گفتگو میں کہا کہ اس ملک کے آئین کے ہوتے ہوئے انہوں نے یہ کیسے سزا دے دی، جب کہ آئین میں لکھا ہے کہ قرآن و سنت کے خلاف کوئی قانون سازی نہیں ہو سکتی. تو میری اپنی جو تھوڑی سی گفتگو ہوئی اس میں میں نے توجہ دلائی کہ دیکھیے اصل مسئلہ یہی ہے کہ اسی آئین میں اگر یہ بھی لکھا ہوا ہے تو یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ صدر اور گورنر جو ہیں وہ ماورائے عدالت ہیں. یہ 100% غیر اسلامی بات ہے. اور پھر میں نے توجہ دلائی اس بات کی طرف کہ ہم اس آئین کی بنیاد پر سمجھتے ہیں کہ مسلمان کی یہ اسلامی حکومت ہے، اسلامی ملک ہے، اور اس کے نظام کا حصہ بنتے ہیں، اور یہ عدالتوں میں دھڑلے سے فیصلے ہو رہے ہیں یہ کہہ کر کہ یہ اسلام کی روح سے ٹھیک شریعت اور لیکن ملکی قانون کے اعتبار سے غلط، اسلام اور ہے، ملکی قانون اور ہے. اور یہاں تو وہی ہو رہا ہے، ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون، ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الظالمون، ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الفاسقون. قدم قدم پہ یہی ہو رہا. یہ ہے کہ جو سب سے بڑا معاملہ ہے المیہ. چنانچہ یہ مانا گیا کہ سیکولر طبقات ہی اس ملک کے اندر امن حاوی ہیں، اس ملک کا میں نے تو یہ اپنے الفاظ استعمال کیے تھے کہ دستور منافقانہ، یہاں کا پورا نظام منافقانہ. چنانچہ اس کو بنیاد سے بدلنے کی ضرورت ہے، اس کا حصہ بن کر جو ہے اور اس کے اندر رہ کر یہ پھر ایک یہ ہماری اپنی غلطی ہوگی، اس پر ہمیں اپنا جائزہ لینا چاہیے، خود احتسابی کرنی چاہیے. جب کھل کر عدالت میں یہ بات آ رہی ہے، تحفظ حقوق نسواں بل پاس کیا گیا اسمبلی کے اندر، تمام علماء نے، پاکستان کے تمام مکاتب فکر کے 100% علماء کہتے ہیں قرآن و سنت کے خلاف ہے، اور اس ملک کی جو ہے اسمبلی اس کو منظور کر لیتی ہے. یہ کھیل کھیلے جا رہے ہیں شریعت کے خصات. تو یہ ہے بہت بڑا المیہ اور اس کا علاج، اور یہ پیغام بھی دیا گیا الحمدللہ کہ ناموس رسالت کا بھی حقیقی معنوں میں تحفظ ہوگا، تب ہوگا جب یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین اور آپ کی لائی ہوئی شریعت قائم اور غالب ہوگی. مطلب مذاق ہوتا رہے گا. اس معاملے میں چونکہ مسلمان سینسیٹیو ہیں، ہونا بھی چاہیے، الحمدللہ کے سینسیٹیو ہیں، چنانچہ وہ فوراً بے قرار اٹھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں. لیکن اور جس اعتبار سے اس دین کی دھجیاں بکھیری جا رہی ہیں جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، اور شریعت کا جو ہے وہ جس طرح سے اس کی توہین کی جا رہی ہے اسی ملک کے اندر، اس پر ہماری جو ہے وہ احساسات میں جونی رینگتی. یہ دین کس کا لایا ہوا ہے؟ آپ کی رحمت للعالمینی کا سب سے بڑا مظہری یہ دین ہے، دین حق. اس دنیا میں آپ کی رحمت للعالمینی کا سب سے بڑا مظہر یہ دین حق ہے. اسی سے لوگوں کو عدل و انصاف ملے گا، اسی سے ان کے حقوق ملیں گے، اسی سے احترام آدمیت ملے گی. جو دور خلافت راشدہ کا دوہرا امتیاز تھا، یہ سارے وصف اس پہ جمع تھے، لیکن اسی دین کو جو ہے وہ ہم نے پس پشت ڈالا ہوا. تو بہر کیف یہ ہے وہ ہماری عمومی حکومتی پالیسی اور ہماری آئین کا معاملہ اور ہمارے دستور کا معاملہ اور ہماری عدالتوں کا معاملہ، اس سب پر ہی غور ہونا چاہیے، یہ ہو کیا رہا ہے. اور یقیناً اس حوالے سے ہم نے بھی طے کیا ہے، یہ تحریک چلے گی، پہلے بھی چلی ہے، اور تحریک چلی اور عوام سڑکوں پر آئے اور الحمدللہ کی پرامن چلی ہے. تو 95C کے خلاف جب حکومت پوری طریقے سے اس کی بدنیتی عیاں ہو چکی تھی کہ اس کو بدلنے پر تلی ہوئی ہے، اور اوپر سے پریشر آ رہا تھا، یورپی یونین کی جو ہے وہ ان کی پارلیمنٹ کی طرف سے فیصلہ آ رہا ہے 295C کو ختم کرو، آسیہ بی بی کو رہا کرو، اس لیے کہ ہم تو محکوم ہیں، غلام ہیں نا ان کے، لہذا فیصلے وہ سناتے ہیں. امریکہ کی طرف سے الگ دباؤ ہے، پوپ صاحب کے الگ بیانات آ رہے ہیں، اور جو ہمارا یہ طبقہ ہے جو تمام ملک کی زمام کار جس کے ہاتھ میں ہے، وہ ہے ہی وہ سوچ رکھنے والا، اور اس کا ایک نمائندہ شخص جو ہے وہ آ کر پبلک میں لوگوں کے جذبات کو اور مشتعل کر رہا ہے، مجروح کر رہا ہے. اسی حوالے سے یہ ساری فضا جو تھی، لیکن جب عوامی دباؤ سامنے آیا اور عوام کی ایک رائے سامنے آئی تو حکومت کے گھٹنے ٹیکنے پڑے. چنانچہ یہ ہے کہ اس وقت بھی الحمدللہ کہ میں نے یہ پیغام اس وقت بھی دیا تھا اور اب بھی دیا تھا کہ دین اور شریعت کے غلبے کے لیے بھی اسی نہج کو اختیار کیا جائے، دینی جماعتیں متحد ہو کر تحریک چلائیں اور امن انداز میں چلائیں، اس لیے کہ جب توڑ پھوڑ کرتے ہیں تو جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں انہیں جواز مل جاتا ہے، انہوں نے تو قانون کو ہاتھ میں لے لیا، انہوں نے تو توڑ پھوڑ کی ہے، پبلک کے املاک کو نقصان پہنچایا ہے، سرکاری املاک کو نقصان پہنچایا، اب انہیں ایک جواز مل جاتا ہے. اور پورا میڈیا اور پورا عالمی میڈیا اور اس کو لے کر ایک بہت بڑا طوفان اٹھا دیتا ہے، یقیناً پھر اس کے اثرات ہوتے ہیں. اور امن رہ کر عوامی دباؤ، لیکن اب یہ کہ اس کو یہاں تک محدود نہ رکھے، اس کے حوالے سے عوام اگر اٹھتے ہیں تو انہیں بتایا جائے کہ اصل مسئلہ کیا ہے اس ملک کا، اور حل بھی کیا ہے. تو چنانچہ ہم چونکہ اس وقت بھی اس تحریک کا حصہ تھے اور پھر ہم نے مشورہ کیا اپنے تنظیم کے لیول پر, اور مشورے کے بعد ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم ان کے ساتھ دیں گے اور ان کے ساتھ چلیں گے انشاءاللہ, کہ یہ ایشو جو ہے وہ کسی اور کا نہیں ہے, یہ دینی ایشو ہے اور اس کے اوپر جو ہے کوئی دو رائے نہیں. چنانچہ اس کے اندر جو ہے ہمیں حصہ لینا ہے. اب یہ ساری چیزیں اس وقت گڑبڑ بھی ہو چکی ہیں, لیکن بہرحال اب جس انداز سے بھی اس کے اندر مشورہ ہوگا, اور اے پی سی جو ہے پہلے بھی ہر قدم کے اوپر منعقد کی جاتی تھی کہ اب یہاں تک ہم آئے ہیں آگے کیسے جانا ہے, انشاءاللہ اسی انداز میں اب یہ تحریک آگے چلے. اور دعا یہ کریں اب دینی جماعتیں اکٹھی ہوں, اور دیکھیے تمام مکاتب فکر یہاں اکٹھے تھے, نمائندگی اہل حدیث حضرات کی بھی موجود ہے, نمائندگی اور ٹاپ کی قیادت تھی, دیوبندی حضرات ان کی بھی ہے, یعنی اہل سنت میں دیوبندی بھی ہیں, بریلوی بھی ہیں, یہاں تک کہ اہل تشیع بھی, یہ سب کے سب اکٹھے. اب یہ بات بھی کہی گئی کہ اس اتحاد کا عملی مظاہرہ ہو, دور رہنے سے ہی اختلافات بھی بڑھتے ہیں, اور جب آپ اتحاد, اور میں نے یہ بات بھی اسی حوالے سے کہی تھی کہ ہمارے دشمن تو چاہتے ہیں کہ ہمیں ہم اختلافات ہمارے اندر پیدا کر کے اور ایسی سچویشن کہ ایک دوسرے کے خلاف ہم دست و گریبان ہو جائیں, باہم ایک دوسرے کے گلے کاٹیں, اور وہ بڑے حد تک کامیاب ہیں, لیکن اس قسم کے واقعات ہوتے ہیں تو دینی جماعتیں ایک پلیٹ فارم پر فوراً اکٹھی ہوتی ہیں, ان کی ساری محنتوں کو اللہ تعالیٰ ان کی ہی کسی ایک غلطی سے صفر کر دیتا. اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے, دین ایک ہے حقیقت میں, چھوٹے چھوٹے معاملات کو ہم نے ہوا بنا رکھا ہے, بنیادیں ایک ہیں. جب فرقے واریت کے اندر بڑھتے ہیں تو پھر نچلی سطح کے اوپر ان فرقے وارانہ مسائل کو ہی زیادہ ہوا دی جاتی ہے, اور ان کے اندر انتہا پسندی اور غلو کر کے ان کو پیش کیا جاتا ہے, جس سے پھر اختلافات بہت بڑے بڑے نظر آتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ حقیقت کے اعتبار سے دین وہ شے ہے جس پر جمع ہونا چاہیے. ان نقیم الدین ولا تتفرقوا فیہ, دین کو قائم اور غالب کرنے کے معاملے میں تو فرقہ مت ڈالو, اس پر سب جمع ہو جاؤ. جب دین قائم ہوگا تو انشاءاللہ پھر اللہ کی رحمت ہمارے حصے میں آئے گی. اللہ تعالیٰ اس ملک کو صحیح معنی میں ایک اسلامی ریاست, جس کے تمام آئینی اور قانونی تقاضے بھی پورے ہوتے ہوں, اللہ سے دعا ہے کہ یہ پاکستان اس انداز کی ایک حقیقی اسلامی ریاست بنے, اور پھر وہ خواب بھی انشاءاللہ جو بڑے بڑوں نے دیکھا ہے اور جس کی آخری جو تعویل ہے وہ تو انشاءاللہ پوری ہونی ہی ہے کہ کل روح عرضی پر اللہ کا دین غالب ہوگا, لیکن شاید اس کا نقطہ آغاز ایک خواب یہ بھی ہے, یہی خطہ افغانستان اور پاکستان بن جائے. ہماری دعا ہے کہ ہمارے ان بزرگوں کا خواب بھی یہ پورا ہو اور ہم اس کے اندر صحیح طور پر اپنا حصہ ڈال سکیں. آمین یا رب العالمین. جزاک اللہ.